ان لوگوں کے احوال سے متعلق اس میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کا قلب اور دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا قلب اگر صحیح ہوتا ہے تو اس کا بدن بھی صحیح ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی اگر فکر آخرت ہوتی ہے تو اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں. اس میں چونکہ آخرت سے متعلق ذکر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے. لازمی بات ہے یہ سوچنا مرنے کے بعد تو نہیں، مرنے سے پہلے ہی سوچنا ہے، اسی زندگی میں سوچنا ہے ہم نے. اور جب ہماری یہ سوچ صحیح ہوگی، آخرت کی فکر صحیح ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. اعمال درست ہوتے ہیں آخرت کی فکر سے. جس آدمی کو آخرت کی فکر نہیں ہے وہ اپنے اعمال کی بھی فکر نہیں کرے گا، لیکن جس کو آخرت کی فکر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اعمال سب کے سامنے لائے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے، اور ان سب چیزوں کی جب فکر ہوگی تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر کرے گا. جب اعمال کو درست، جب آخرت کی فکر ٹھیک ہوگی تو اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو اس صورت میں چونکہ آخرت سے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ اسی طرح ہے جیسے کہ انسان کے بدن کے لیے دل، کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو بدن بھی ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی اگر آخرت کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، تو اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کو آخرت کی فکر ہی مستعد رکھتی ہے اعمال پر. اگر یہ چیز نہ ہو، نکال دی جائے، تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آخرت کا عقیدہ بڑا زبردست عقیدہ ہے، انسان کو اعمال پر مجبور کر دیتا ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ بس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو بس جس کا جی چاہے چوری کرے، جس کا جی چاہے ڈاکے ڈالے، جس کا جی چاہے بدکاریاں کرتا پھرے، جس کا جی چاہے شراب پیئے، اور جو چاہے کرے. اس لیے کہ آخرت کی فکر جو نہیں، اگر یہ فکر نکال دی جائے زندگی سے تو اعمال ہی ختم ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. اس لیے بنیادی چیز ہے یہ کہ آخرت کی فکر ہمیں ہو. جب آخرت کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ اعمال بھی درست ہو جائیں گے، لیکن اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو پھر اعمال بھی ختم. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مجرمین ہیں، سارے کے سارے مجرم ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کو سزا مل جاتی ہو. کتنے ڈاکو، کتنے چور، کتنے زانی، کتنے بدکار، کتنے شرابی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے زانیوں اور شرابیوں کو سزائیں مل جاتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں سے بالکل چپ چاپ نکل جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ آخرت ایسی چیز ہے کہ بے شک یہاں سے آدمی بچ کر نکل گیا، لیکن اللہ رب العزت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا. یہ وہ عقیدہ ہے پختہ کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات ہو تو پھر وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچے گا، سب کے سامنے بھی گناہ سے بچے گا، مجلس میں بھی گناہ سے بچے گا، اور مجلس سے ہٹ کر اگر خاموشی کے ساتھ کہیں گناہ کر رہا ہوگا اور اس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا تو بھی بچے گا. اس لیے یہ بنیادی چیز، اس لیے عقیدہ آخرت یہ بڑا زبردست عقیدہ ہے. اگر اس کو ہم نکال لیں مسلمان اپنی زندگی سے، تو پھر کچھ ہماری زندگی میں باقی نہیں رہتا. اس لیے یہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی صبح تلاوت کر لے، شام تک اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں عطا فرمائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک. مطلب یہ ہے کہ اگر صبح شام اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو خوشیاں عطا فرمائیں. اور بعد میں فرمایا کہ اس کو تم اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی جو قریب المرگ لوگ ہوں ان کے لیے بھی اس سورت کا پڑھنا مفید ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھتے ہی کو مر جائے گا. بعض لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہے کہ بھائی بس کوئی مر رہا ہو تو جا کے سورہ یاسین پڑھ دو، بس فوراً ختم. اللہ معاف کرے، یہ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ جو ہم نے جناب دبایا اور فوراً جو ہے کوئی مر گیا. ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس بیماری میں اس کی موت لکھی ہے تو اس کو آسانی سے موت آ جائے گی، سکرات آسان ہو جائیں گی اس کے لیے. سکرات موت جس کو کہتے ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، آسانی کے ساتھ روح قبض ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے اس کو زندگی دینی ہے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اس لیے اس سورت کو پڑھنا، کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پڑھتے کو مر جائے گا. لیکن بہرحال اس میں چونکہ آخرت سے متعلق مضامین بھی ہیں، اس لیے کوئی شخص اگر اس حالت میں ہو کہ جس کو جانکنی کا عالم کہتے ہیں، تو اس کے قریب بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے. اس سورت کے بہت سے نام ہیں، یاسین تو ہے ہی، بعد میں فرمایا کہ یاسین اللہ رب العزت کا نام ہے اصل میں. اور اللہ جی, اور ایک بات یہ ہے کہ یاسین حروف مقطعات میں سے بھی ہے, اس لیے ہمیں اس کے معنی کا بھی نہیں پتا, بس اس حد تک ہی ٹھیک ہے کہ اللہ کا نام ہے. اگر کوئی شخص یاسین نام لکھے تو یاسین اگر کسی کا نام ہو تو اس کو قرآن مجید میں جس طرح یاسین لکھا ہوا ہے اس طرح نہیں لکھنا چاہیے نام, پھر اس کو یا الف زبر یا اور سین الگ سے لکھنا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے قرآن مجید میں الیاسین جیسے آج ہی کی تلاوت میں یہ لفظ آیا ہے, وَإِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, تو الیاس یا یاسین الیاسین کا لفظ آتا ہے, بعض نے کہا یہ آل یاسین ہے اصل میں. اس سے پتا چلا کہ یاسین نام رکھنا تو صحیح ہے, البتہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے جو قرآن کے رسم الخط سے ہٹ کر ہو. تو یاسین جو یہاں لکھا ہوا ہے شروع صورت میں یا کھڑا زبر اور پھر سین, اس طرح سے نام کا رسم الخط نہ لکھے, بلکہ جب یاسین نام لکھنا چاہیے کسی کا تو یا علی زبر یا لکھے اور سین یا اور پھر نون لکھے, اس طرح سے رسم الخط لکھنا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا ہے, بستی کون سی تھی؟ قرآن مجید اس کے ذکر سے خاموش ہے. بعض مفسرین کے نام نے لکھا کہ انطاکیہ, شام میں جو علاقہ ہے وہ مراد ہے اس سے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے ہمارے لیے بھی اس کو مبہم رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے, اس لیے کسی کو متعین کرنا زیادہ مناسب نہیں. بہرحال اس بستی میں کچھ رسول آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پہلے اجمالی طور پر بیان فرمایا اس جا اہل مرسلون کہ وہاں پر ہم نے رسول بھیجے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین سے پھر تفصیل بیان فرمائیے, یعنی پہلے دو رسول بھیجے اور پھر ایک شخص کو بھیجا, تو گویا اس طرح سے تین رسول وہاں پر آئے. بعض نے کہا کہ ان کا نام صادق مصدوق اور شمعون, اور بعض نے اور نام بھی ذکر کیے ہیں. بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں کہ وہ کس نام سے کیا نام تھے ان کے, اصل یہ تھا کہ وہاں تین رسول آئے, اور آتے کس لیے ہیں رسول؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کا سامان حاصل ہو جائے, یعنی اللہ سے ڈرائیں, آخرت سے ڈرائیں اور اللہ کا خوف دلائیں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, جب وہ دو رسول وہاں پر پہنچے تو ان دونوں کو بستی والوں نے جھٹلایا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ انا الیکم مرسلون, ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ رسول تھے, بعض نے فرمایا کہ رسول اس معنی میں تھے کہ یہ اللہ کے قاصد تھے, یعنی نبی تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے, البتہ انہوں نے اپنے تین آدمیوں کو بھیجا تھا جو اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت فرمائی کہ ہمارے بھیجے ہوئے تھے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجنا ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھیجا, لیکن زیادہ تائید اس کی ہوتی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں رسول تھے, پیغمبر تھے. اور انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ ماں انتم الا بشر مثلنا, تم ہمارے طرح بشر ہو, تم میں کوئی خوبی نہیں. یہ اعتراض ہمیشہ قوموں نے کیا ہے, ہمیشہ. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جیسے ہی ہمیں ڈرانے آئیں گے یا خوشخبریاں دیں گے تو ہم ان کی بات کو زیادہ بہتر طور پر لیں گے, لیکن اگر کوئی ہماری جن سے نہ ہو, ہم اور جن سے ہوں, وہ اور جن سے ہوں, تو پھر وہ کہیں گے بھائی تمہارے لیے تو یہ کرنا آسان ہے, ہمارے لیے کرنا آسان نہیں ہے, تم کچھ اور ہو ہم کچھ اور ہیں, تو بات مشکل ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں کی طرف انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا, لیکن یہ انسان اتنا وہ ہے کہ یا تو اپنے آپ سے اتنا جو ہے وہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, یا اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے کہ خدا سے بڑھا لیتا ہے. تو بہرحال جو ایسی نافرمان قومیں تھیں انہوں نے عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی اعتراض کیا کہ صاحب تم تو ہماری طرح کے انسان ہو, بشر ہو, لہذا تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اس کا جواب آپ پہلے سن چکے ہیں غالباً ساتویں پارے میں, کہ دو ہی صورتیں تھیں, یا تو اللہ رب العزت فرشتوں کی شکل میں بھیجتے نبی بنا کر, یا پھر انسانوں کی شکل میں. تو انسانوں کی شکل میں آتے تو اعتراض باقی رہتا, اور فرشتوں کی شکل میں آتے تو یہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے دیکھنے کی, لہذا ان کا اعتراض درست نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال انہوں نے ان کو جھٹلایا. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف, اور ہمارے اوپر صرف اتنی بات ہے کہ ہم تم تک بات پہنچا دیں. یہاں اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے خاص طور پر اس میں ہدایات ہیں کہ قوم ہمیشہ مشتعل کرتی ہے, گالیاں بکتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, لیکن ایک مصلح کو, ایک مبلغ کو ان کی باتوں کا جواب اشتعال انگیزی سے نہیں دینا چاہیے, بلکہ ان کی بات سن لے اور سن کر ان کا جواب نرمی ہی سے دے, تب تو تبلیغ مؤثر ہوگی. لیکن خدا نہ کرے اگر اس کے جواب میں ہم کہیں, اگر وہ ہمیں کہیں تم جھوٹے ہو, ہم کہیں کہ تم ہم سے بڑا جھوٹا ہے, تو لڑائی شروع ہو جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے سامنے والے مشتعل ہوں, بلکہ انتہائی محبت اور پیار سے ان کو سمجھایا کہ ابھی ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے, ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, ہم تو صرف اللہ کے رسول ہیں, بھیجے گئے ہیں, اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ تم تک پہنچا دیں. تو بہت محبت اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا. اور بہت ہی زیادہ اگر کوئی سخت بات انہوں نے کہی ہے تو صرف اتنی ہے کہ بل انتم قوم مسرفون, کہ تم ہی زیادتی کر رہے ہو بھائی, ہم تو زیادتی نہیں کر رہے, یعنی ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, البتہ آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو یہ بات کوئی اتنی زیادہ نامعقول نہیں ہے, وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا کیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کے پاس آئے تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم, تم لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہم پر نحوست آ گئی, علیہ عزب اللہ. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قحط آ گیا تھا, تو ان بدبختوں نے اس قحط کی نسبت ان انبیاء علیہ السلام کی طرف کی کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ قحط آ گیا, اگر تم نہ آتے تو یہ قحط نہ آتا, علیہ عزب اللہ. اور ساتھ میں کہا کہ لئلم تنتہو لنرجمنکم, اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں رجم کریں گے, پتھراؤ کریں گے تم پر. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور یا پھر ہم تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے, یعنی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. تو انبیاء علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف یہ تھا کہ قالوا طائرکم معکم, بھائی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, ہمارے آنے کا اس میں کیا تعلق ہے. آئین ذکر تم, ہم نے تو تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی, بل انتم قوم مسرفون, تم ہی تجاوز کر رہے ہو ہمارے ساتھ. ایک شخص جو حبیب نام کا تھا اور قبیلہ بنی نجار سے تھا, یعنی اس کا کام جو تھا وہ بڑھائی کا کام تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے دروازے سے داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک مرض میں مبتلا تھا, تقریباً جزامی تھا, اور 70 سال سے اس کو یہ کوڑ کا مرض کہہ لیجئے وہ تھا, اور بت کی پرستش کرتا تھا وہ. تو 70 سال سے اس کی عبادت کر کے یہ کہتا تھا کہ یہ مرض مجھ سے دور کر دو. جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بت کی پرستش کر رہا ہے تو روکا اس سے کہ بھئی تم اللہ کی پرستش کرو, پوجو. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ جو تمہیں بیماری ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے تمہارے یہ مرض دور ہو جائے گا. کہا کہ 70 سال سے میرا خدا نے تو دور نہیں کیا, تمہارا خدا کیسے دور کر دے گا ایک منٹ میں. کہا کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, البتہ ہم اللہ سے دعا کریں گے تم اسلام لے آؤ. چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تندرست کر دیا کہ نشان تک بھی نہ رہا. اب اس کا یقین اور اعتماد اور بڑھ گیا, اور پھر یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگا. یہ حضرات وہاں سے آگے چلے آئے. جب اس شخص کو پتا چلا کہ ان انبیاء کو لوگوں نے جھٹلایا ہے, میری قوم نے جھٹلایا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ امین اقسل مدینتی رجولو یہ سا, ایک شخص ایک بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان کی اتباع کر لو, یہ مرسلین ہیں, رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, تم ان کی اتباع کر لو اس لیے کہ تم سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں ہے یہ, اور یہ ہدایت یافتہ ہے. اور آگے پھر اس نے بھی ان کو خطاب نہیں کیا بلکہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, تو اپنے آپ سے خطاب کیا تاکہ وہ مشتعل نہ ہو. لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ اس کو بھی مارنا شروع کر دیا, اور یہ جو تینوں حضرات تھے ان کو بھی مارا پیٹا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو گھونسوں اور لاتوں سے مارا یہاں تک کہ بالکل ختم کر دیا. اور اسی طریقے سے وہ جو شخص تھا قوم کا اس کو بھی مارا. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس شخص کا انتقال ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دکھا دیا جو جنت میں اس کے لیے اللہ نے متعین کیا تھا. تو اس شخص کو اپنی قوم کی اتنی فکر تھی کہ ایک تو اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, اور جب اس نے اپنا مقام دیکھا تو اس وقت بھی اس نے اللہ سے یہی کہا کہ قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم جان لیتی اللہ نے جو مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے, جو میرا اعزاز فرمایا ہے, جو مجھے عزت عطا فرمائی ہے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, مجھے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے میرا اکرام بھی فرمایا, اعزاز بھی فرمایا. تو یہ اس شخص کا حال تھا جس کو ان لوگوں نے مار دیا. بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی نرمی ڈال دیتے ہیں کہ قوم ان کو چاہے جتنا بھی تنگ کرے لیکن وہ اس قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھائیں, لیکن باوجود اس کے کہ فرشتوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم اس قوم کو پیس ڈالیں, ختم کر دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ مسلمان نہ ہو تو ان کی قوم میں سے شاید مسلمان ہو جائے. تو ایک مبلغ کا کام یہ بھی ہے کہ قوم کے ساتھ ہمدردی رکھے, ان کے لیے دعائیں کرتا رہے. اور آپ نے یہ دعا فرمائی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے, یہ مجھے جانتے نہیں, نہ میرے مرتبے کو جانتے, نہ مقام کو جانتے, اور نہ اس بات کو جانتے کہ مجھے آپ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, اس لیے آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. آگے اللہ رب العزت نے زمین کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو مردہ زمین, بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں, یعنی گھاس بھی سوکھ چکی ہوتی ہے, اس کو مردہ زمین سے تعبیر کیا ہے, نہ وہاں کوئی پانی دینے والا ہوتا نہ کچھ, لیکن اللہ رب العزت فرما رہے احییناہا, ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں, بارش برستی ہے اور آدمی پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری زمین ہری ہو گئی, یعنی وہاں پر جو پہلے گھاس خشک تھی اب ہری ہو گئی. تو اللہ فرما رہا اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. احییناہا واخرجنا منہا حبن فمنہ یاکلون, اور یہاں اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بعض اوقات کاشتکار جب زمین میں بیج بوتے ہیں تو ابتدان کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن انسان کی محنت اس سے زیادہ اور کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین کو ہموار کرتا ہے, نرم کر دیتا ہے, اس میں بیج بو دیتا ہے, پانی ڈال دیتا ہے, جو رکاوٹیں ہیں پتھر وغیرہ ان کو دور کر دیتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اور تو کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر اس بیج کو جو ہے وہ پھوڑتے ہیں, وہ پھوٹتا ہے, اس دانے سے جو ہے وہ کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر وہ لہلہاتی کھیتی بن جاتی ہے, ایک دن پھر مختلف قسم کی کھیتیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ وجعلنا فیہا جنات من نخیل و عناب وفجرنا فیہا من العیون, یعنی اپنی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مظاہر بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے سے جب سور پھونکا جائے گا, اس سور کا منظر بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے کھینچا ہے. میں نے کہا نا کہ اس سورت میں چونکہ آخرت سے متعلق احکام ہیں, بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر مشغول ہوں گے, دو آدمی آپس میں کپڑوں کا لین دین کر رہے ہوں گے, سودا طے کر رہے ہوں گے, اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور وہ سودا مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے کہ کوئی شخص اپنے ہوش کو لیپ پوت رہا ہوگا, بنا رہا ہوگا کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور اس کو درست نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. تو قیامت اس تیزی کے ساتھ آئے گی, آہستہ آہستہ لوگ مرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سب مر جائیں گے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اس دن, یعنی پہلے تو سبھی مر مرا جائیں گے, پھر جب اٹھیں گے تو بھی سب, پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے, اہل ایمان کو الگ کر دیں گے, کافروں کو الگ کر دیں گے, فاسق و فجار کو الگ کر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اور پھر فرمائیں گے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, یعنی جب مجرموں کو الگ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کو کی عبادت مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وانی بدونی، میری عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی تمہارے پاس لوگوں کو بھیجا جنہوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھلایا، لیکن تم نے اس راستے کو چنا نہیں بلکہ شیطان کی پیروی کی. اسی طریقے سے شروع میں کافر جھوٹ بھی بولیں گے، سب کچھ کریں گے جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے زبانوں پر تالے لگا دیں گے، اور اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا. اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کیا، آج تمہیں یہ ہاتھ بولنے کیسے لگ گئے؟ یعنی حیرت ہوگی انہیں کہ بھائی زبان تو بولتی ہے لیکن انگلی کیسے بول رہی ہے، ہاتھ کیسے بول رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اللہ نے بولی سکھلا دی جیسے کہ اللہ نے ہر چیز کو سکھلا دی. بھائی زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی قوت دے دی، زبان بولنی شروع ہو گئی، لیکن اللہ چاہے تو یہی انگلی بولنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہی پیر بولنا شروع کر دے. جس خدا نے زبان میں یہ قوت طاقت رکھی ہے بولنے کی، اسی خدا نے ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں بھی وہ طاقت رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، کہ پھر وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے. اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین، ہم نے پیدا تو اس کو ناپاک قطرے سے کیا ہے، لیکن یہ انسان اللہ ہی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ہی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا. فاذا ہو خصیم مبین، جھگڑالو. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. ایک شخص کافروں میں سے، اس نے دیکھا کہ ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہڈی کسی مردے کی تھی جو بالکل پرانی بوسیدہ ہو گئی تھی. اس نے اس ہڈی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کو اس طرح سے کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی بن گئی بالکل. تو اپنے جو ساتھ تھا اس کو کہنے لگے کہ میاں اللہ تعالیٰ کیا اس کو زندہ کریں گے، اس میں جان ڈالیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا؟ تو جب ناپاک قدرے سے ایک انسان بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا، تو مٹی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم، اور کہتا ہے کہ کون اس ہڈی سے جو ہے وہ سے انسان کو پیدا کرے گا، یعنی اس نے یہ اعتراض کیا. وهی رمیم، حالانکہ کھوکری ہو گئی، ایسی کھوکری ہو جاتی ہے. یہاں تو یہاں بھی اگر پرانے قبرستان میں اگر کوئی شخص جائے تو جب قبر کھودی جاتی ہے تو پہلے سے جو مردہ دفن ہوتا ہے، بعض اوقات ہڈیاں ان کی نکل آتی ہیں. اگر آپ ان پرانی ہڈیوں کو دیکھیں تو یقیناً اگر اس کو ہاتھ میں لے کر ذرا سا بھی دبائیں گے تو وہ بالکل کھوکری ہوئی بھی ہوتی ہے، یعنی مٹی مٹی ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی. تو اس شخص نے بھی یہی کیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کریں گے جیسا کہ اللہ نے پہلے پیدا کیا. جس خدا نے پہلے پیدا کیا اور پہلے اس طرح پیدا کیا کہ پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اللہ نے پیدا کر دیا. اب کچھ نہ کچھ تو ہے، چاہے وہ کھوکری مٹی ہی صحیح، پہلے تو یہ بھی نہیں تھی. تو جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہ اب بھی پیدا کر دے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کن، یعنی ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذاتی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ. وہ الیہ ترجعون، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی سورت میں بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے. ایک خاص حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم دوست دشمن دیکھ کر چنیں، دوستیاں اور دشمنیاں اپنی دیکھ کر اختیار کریں. یعنی جن کو دوست بنائیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دیکھ لیں، خدا نہ کرے یہ ایسا دوست تو نہیں ہے کہ ہمارے عقائد خراب کر رہا ہو، ہمیں آہستہ آہستہ ہی دوزخ کی طرف لے جا رہا ہو. آج کل بہت سے ایسے دوست مل جاتے ہیں اور پھر انسان کو جو ہے وہ اس کے غلط راستے پر اس کو ڈال دیتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں. تو اس لیے جب آدمی کسی سے دوستی کرے تو یہ اچھی طرح دیکھ لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کسی یہودی سے دوستی ہے ہماری کسی, بات یہ ہے کہ ایسی دوستی کہ جو دلی دوستی نہ ہو تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا, یعنی اپنے کام سے متعلق اگر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن دلی دوستی اس سے منع فرمایا. کیونکہ یہ دلی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ہمیں اس دلی تعلق کی بنیاد پر ہمارے دل پر ایسے اثر کرتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ دو دوست تھے, ایک شخص آخرت کا منکر تھا اور ایک آخرت کو مانتا تھا. انہوں نے آپس میں تجارت کی, کہیں سے ان کو جب نفع ہوا تو غالباً 8,000 درہم ان کو نفع ہوا, تو دونوں نے 4,000-4,000 درہم تقسیم کر لیے. اس کے بعد جو شخص آخرت کا منکر تھا اس نے یہ کیا کہ 1,000 درہم سے زمین خریدی. جب اس نیک آدمی کو پتا چلا کہ میرے فلاں دوست نے زمین خریدی ہے تو اس نے وہ 1,000 درہم اللہ کے راستے میں دے دیے اور کہا کہ یا اللہ میں آخرت کی زمین کا سودا کرتا ہوں آپ سے اس کے بدلے, اس لیے یہ 1,000 درہم آپ کے لیے خرچ کرتا ہوں اور میں آخرت کی زمین کا جنت کا سودا کرتا ہوں آپ سے. بعد میں اس شخص نے زمین کے بعد مکان بنایا, محل بنا لیا 1,000 درہم میں, تو اس نے 1,000 درہم مزید صدقے کیے اور کہا کہ یا اللہ میں جنت کے محل کا سودا کرتا ہوں آپ سے کہ میری اس زمین پر آپ میرا محل تعمیر کر دیجیے. پھر اس شخص نے جو ہے وہ 1,000 درہم مزید خرچ کیے شادی کی, تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں 1,000 درہم اور خرچ کرتا ہوں تیرے راستے میں دیتا ہوں تاکہ وہاں جنت میں جو حور عین ہیں ان سے میری شادی کرا دیجیے. پھر اس شخص نے 1,000 درہم سے اپنے گھر کا ساز و سامان خریدا, اس شخص نے بھی اللہ رب العزت کے راستے میں وہ 1,000 درہم خرچ کیے اور کہا کہ یا اللہ میں وہاں کے ساز و سامان اور وہاں کی نعمتیں آپ سے طلب کرتا ہوں. اس طرح سے اس نے 4,000 درہم اس طرح خرچ کر دیے, اس نے اپنا کام نکالا جس طرح نکالا. اتفاق کی بات ہے کہ اس نیک آدمی کو کسی وقت پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی, اب یہ اپنے دوست کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میاں مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے, مجھے کچھ پیسے دے دو. کہا کہ میاں تیرے پیسے کہاں گئے, تیرے پاس بھی تو پیسے تھے, جتنے پیسے میرے پاس تھے اتنے تیرے پاس بھی تھے. اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بھئی جب تو نے اس طرح کیا میں نے اللہ سے سودا اس طرح کر لیا. تو اس نے اس کو بڑا برا بلا کہا کہ کیا تجھے یقین ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے گا اور جب مٹی میں مل جائیں گے ہم, ہماری مٹی جو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا, کیا تجھے اس کا یقین ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یقین ہے. کہا کہ اب تو تجھے میں ہرگز نہیں دوں گا, جا چلا جا میرے پاس. بیچارہ چلا گیا وہ. بہرحال جب انتقال ہو گیا تو صورت مثالیہ ہے غالباً, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھلایا یا آخرت میں ایسا واقعہ پیش آئے گا اللہ نے اس کو ذکر کر دیا. قال قائل منہم انی کان لی قرین, کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا, یقول وانک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری سب کچھ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے, دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا دیں گے, تو یہ جنتی آدمی کہے گا کہ یا اللہ میرا ایک دوست تھا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے قال هل انتم متطلعون, کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فرآه فی سواء الجحیم, تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے, وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. وہ شخص جو اس کا دوست تھا وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. قالت اللہ ان کت لتردین, کہ اللہ کی قسم تو نے تو مجھے مروا دیا تھا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ میری دستگیری نہ کرتے اور میں تیری دوستی پر اعتماد رکھتا تو میں تو مر گیا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر نعمت نہ فرماتے رحم نہ فرماتے تو میں تو جو ہے وہ سمجھ لو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ ہوتا. اور پھر خوشی میں اس نے کہا کہ فما نحن بمیتین, کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے یقین نہیں تھا, بلکہ خوشی کے اندر بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ واہ واہ مزہ آ گیا, ابھی اب کبھی ہم مریں گے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ عیش اور آرام ہمیں حاصل ہو گیا. خوشی کے اندر آدمی بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہے, وہ کہے گا فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى, مگر وہ جو ایک دفعہ موت تاری ہو گئی بس وہی موت تاری ہونی, اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو موت آ جائے گی, یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے, جہنمیوں کو کہیں گے کہ آؤ بھائی تم بھی باہر آ جاؤ, کنارے پر آ جاؤ, بڑے خوش ہوں گے کہ لوگ جہنم سے نکلنے کی خوشخبری آ گئی, اور ادھر جنتیوں کو کہیں گے کہ تم بھی آ جاؤ بھائی دروازے پر باہر, انہیں تکلیف ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, ایسے تو نہیں کہ جنت سے نکالے جا رہے ہوں. بہرحال جب جنتی بھی آ جائیں گے دوزخی بھی آ جائیں گے, تو ان جنت اور دوزخ کے درمیان اللہ رب العزت اس مینڈھے کو بھی موت دے دیں گے, یعنی وہ موت مینڈھے کی شکل میں ہوگی, اس کو ختم کر دیا جائے گا اور فرمائیں گے کہ اب ہمیشہ 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 کے لیے تمہیں بقا حاصل ہو گئی, جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے, نہ کبھی جنتیوں کو موت آئے گی نہ کبھی جہنمی کو موت آئے گی. اب آپ سوچیے کہ جنتی کتنے خوش ہوں گے اور جہنمی کتنے اس وقت رنجیدہ ہوں گے کہ اب کبھی ہم مریں گے نہیں, ہمیشہ اس مصیبت میں رہیں گے, کبھی چھٹکارا ہمارا نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ فرما رہے اللہ موتتن الاولى, مگر ایک مرتبہ, یہ مزہ تو سب نے چکھنا ہے, کوئی ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, اور فرشتے ہوں, جو بھی ہوں, سب نے اس کا مزہ چکھنا ہے, حتیٰ کہ شیطان بھی اس کا مزہ چکھے گا, سوائے اللہ رب العزت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم, انشاءاللہ کل کے پارے میں یہ آیت آئے گی, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے, اور جب کوئی جواب بھی دینے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ رب العزت کے لیے جو رحمان تو ہے ہی لیکن قہار بھی ہے. اور پھر ایک عرصہ ایسا گزرے گا کہ کوئی موجود نہیں ہوگا سوائے رب العزت کے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت اسرافیل کو پہلے پیدا کریں گے, پھر سور پھونکیں گے وہ, جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, اور جو جہاں ہوگا وہاں سے نکل کر آ جائے گا, اور پھر وہ صورت ہوگی کہ پھر کافروں کو الگ کر دیا جائے گا, جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا, جنتیوں, یعنی مختلف قسم کی تقسیمیں ہوں گی قیامت کے دن, اور مختلف موقعوں پر ہوں گی. پہلے صرف دو تقسیم ہوں گی کہ کافر الگ مسلمان الگ, پھر اس کے بعد مزید ہوں گی کہ مسلمانوں میں سے فاسق و فاجر الگ اور نیک الگ, اور پھر ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہوں گی, جو ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرنا ہے وہ الگ, اور جن کا حساب کتاب ہوگا ان کا الگ, تو مختلف طریقوں سے تقسیم ہوں گی بار بار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے وہ کام لے لے جن سے ہم سے وہ راضی ہوتے ہوں. آج بھائی اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ, پھر کسی وقت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو دنیا اور آخرت کے مرتبے عطا فرما. یا اللہ ظاہری اعتبار سے بھی کامیاب فرما, آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے علاوہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح قرآن و حدیث میں جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے, اے اللہ ہمارا شمار ان کامیاب لوگوں میں فرما. قرآن مجید ہے ان ھذا لہ الفوز العظیم, جس کو کہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے, اے اللہ ہمیں وہ کامیابی عطا فرما. اور لمس لہذا فلیعمل العاملون, جو کہا گیا ہے کہ اس جیسے کام لوگوں کو کرنے چاہیے, اے اللہ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اس میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے, اپنے فضل خاص سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی ضرورتیں پوری فرما دے, پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمت